Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj 21 janvari 2017 ko Johannesburg ki sarzameen par Krishna Vasava manaya ja raha hai. Jis mein
bahut khush nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma baad, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام و سلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دینی بھائیوں دوستو, آج ہم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی محفل میں انہیں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بزرگوں کی یاد بڑی مبارک یاد ہے. اللہ والوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے, حدیث پاک میں ہے کہ تنزل الرحمہ, جب ذکر ہے بزرگوں کا اللہ والوں کا تو وہاں مسلسل رحمت کی بارش ہوتی ہے. آسمان کی بارش کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھلا میدان ہو اور آسمان اور اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ, چھت, روپ وغیرہ نہ ہو, تب بارش ملتی ہے. لیکن رحمت کی بارش کے لیے نہ پہاڑ اسے روکے, نہ چھت اسے روکے, سنگین سے سنگین کوئی چیز ہو, کوئی رحمت کی بارش کو روک نہیں سکتے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو رحمت کی بارش چھت پر ہو رہی ہے. نہیں, رحمت کی بارش چھت پر نہیں, تمہارے دل پر ہو رہی ہے. تو ایسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی محفل کو بڑی بنا دے. ہم صرف کرامتیں نہ سنیں, آج ہم صرف کرامت سننے کے عادی بن چکے ہیں. کرامتیں ہماری روح کی غذا ہیں. کرامتوں سے ہمارے قلب روشن ہوتے ہیں, کرامتیں سن کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے. لیکن جس کی کرامت ہے اس کی حیثیت اور اسٹیٹس کو بھی سمجھنا چاہیے. جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے اور اس کا را مٹیریل اگر بہت مضبوط ہے تو وہ چیز جو بنے گی وہ بھی مضبوط ہوگی, اور را مٹیریل نکما ہے, گھٹیا ہے, کمزور ہے, تو وہ کتنی بھی اچھی چیز آپ بناؤ گے وہ چیز کمزور ہوگی, مضبوط نہیں ہوگی. اس پوری کائنات کو رب العالمین نے 4 ایٹم, 4 را مٹیریل سے بنایا ہے, اور یہ مٹیریل اتنے پاورفل ہیں, اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے زیادہ اور کوئی مٹیریل مضبوط نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے پانی, ایک ہے آگ, اور ایک ہے ہوا, اور ایک ہے مٹی. ان 4 چیزوں سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کو بنایا ہے. پہاڑ کی مضبوطی ہو یا درخت کی شادابی ہو, یا زمین کی حیثیت ہو، پوری دنیا کو آپ دیکھ جائیں گے انہی چار سے بنی ہے، لیکن ہر چیز کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں کیا. چاروں ایٹم اگر یہ جمع ہوئے ہیں تو انسان میں ہے.
سبحان اللہ.
پانی بھی اس میں ہے، آگ بھی اس میں ہے، ہوا بھی ہے اور مٹی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چاروں چیزوں کے ملانے سے اور ان کے کمبینیشن سے انسان کو پیدا کیا. اب ہر ایک چیز کو آپ اس کی طاقت کو آپ دیکھیں. ہوا کی طاقت جب نارمل چل رہی ہے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جب 500 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا کا طوفان ہے تب ہوا کی طاقت دیکھیے کہ ہوا میں کتنی طاقت ہے. اتنی نرم و نازک چیز ہے کہ آپ جو یوں انگلی کرتے ہیں تو ہوا پھٹ جاتی ہے، سب ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن آپ انگلی ایسے کرتے ہیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ہوا ہٹتی چلی جاتی ہے. اتنی نرم و نازک. اور قدرت دیکھو کتنی پاور فل کہ جب یہ تیز ہوا آندھی بن کر چلتی ہے تو بڑے بڑے الیکٹرک پول رکو کرنے لگتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور ٹاور زمین پر گر پڑتے ہیں، موٹے موٹے وہ درخت اور جھاڑ جو برسوں سے اپنی قوت کا لوہا منوا رہے ہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. یہ نرم و نازک ہوا، اس کو آپ معمولی مت سمجھیے. جب یہ غصے میں آتی ہے، بگڑتی ہے، طوفان آتا ہے تو دنیا کو تباہ کرنے کی اللہ نے اس میں طاقت اور انرجی رکھی. وہ ہوا آپ کے اندر ہے. اسی طرح آپ جو نارمل ہے، آپ کو بریانی پکا کے کھلاتی ہے، بھجیا تل کے کھلاتی ہے، آپ کا دودھ گرم کرتی ہے نا. لیکن اگر آگ بگڑ جائے اور پورے شہر میں آگ لگ جائے تو کوئی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا. فائر بریگیڈیئر بھی اس میں جل رہا ہے اور ساری حکومت کے دفتر جل رہے ہیں. اس آگ پر کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے. جب وہ شعلہ جوالہ بن کر کے چلے گی، آج اس کی طاقت نہیں معلوم ہوتی ہے. جب قیامت کا وقت آئے گا تو رب فرماتا ہے ول بہار سجرت، یہ جتنے سمندر اور مہاساگر ہیں یہ ایسے جلیں گے جیسے کہ پٹرول آگ میں ڈال دو اور وہ پٹرول جلتا ہے. یہ سمندر کا پانی اللہ کے جلال سے اس طرح سے جلے گا. یہ آگ کا وہ توانائی اور وہ اس کی طاقت ہے کہ موٹے موٹے لوہے اس کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی بن کر کے بہ جاتا ہے. آگ کی طاقت معمولی نہیں ہے. پتھروں کو جلا دے، لوہوں کو، لوہا کو پگھلا دے، آگ بھی بہت پاور فل میٹیریل ہے. اسی طرح سے زمین، ابھی یہ بیچاری چپ چاپ ہے، کچھ نہیں بولتی. بڑے بڑے مکان بنا دو، چپ چاپ، لیکن جس دن اس کے اندر زلزلہ آئے گا، اللہ فرماتا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین کا ایسا زلزلہ آئے گا کہ نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائے. اس زمین پر کون، اس مٹی پر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ ہوا کی طاقت، مٹی کی طاقت، پانی کی طاقت. جب سومانی لہر آئی تھی تو حال کیا تھا؟ لاکھوں کروڑوں انسان کی جان اس طرح سے ختم ہو گئی کہ آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے. ہزاروں گاؤں اور شہر تباہ ہو گئے. یہ پانی کی طاقت ہے. چار ایٹم ہیں اور بڑے پاورفل ہیں. سب کو اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، لیکن اے انسان تیرے اندر چاروں کو بھر دیا. میں کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنے طاقتور ایٹمس اور را مٹیریل سے انسان کی بلڈنگ بنی ہے. یہ باڈی بلڈر جب آپ بن رہے ہو یہ اللہ کی وہ توانائی اور انرجی کی وجہ سے آپ کا جسم بنا ہے. بہت پاورفل اس میں یہ چار ایٹم رب نے بنائے ہیں. اب آپ سوچئے الگ الگ ایک ایک چیز ہے اور جب اس میں جلال آتا ہے اور وہ ایٹم وہ چیز بکھرتی ہے تو دنیا کو تباہ کرتی ہے. سمندر بگڑا تو تباہی, آگ بگڑی تب تباہی, ہوا بگڑی تب تباہی, مٹی ہلی تب تباہی. یہ چار اگر بکھرتے ہیں تو اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. بچے کو کنٹرول کر سکتے ہو, بیوی کو کنٹرول کر سکتے ہو, ایک چھوٹی سی ندی کے اگینسٹ میں گورنمنٹ اس پر کنٹرول کر سکتی ہے, ہوا پنکھے کی چل رہی ہے اس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہو, لیکن دنیا کی ہوا کو جس سے انسان بنا ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اور سب کا سب وہ انسان کے اندر رب نے پیدا کیا. اب انسان کے اندر اگر کوئی ایک میٹیریل بگڑ جائے, آپ کا غلبہ ہو تو یہ انسان شیطان بن جائے, اور اگر پانی کا غلبہ ہو تو اتنا رحم دل بن جاتا ہے کہ سب تماچے مارتے ہیں ٹھوکر لگاتے ہیں. مجھے ایک ایک چیز کو گنانا نہیں ہے, یہ چار طاقت اور پاور انسان کے اندر ہے. اس پر کون کنٹرول کرے گا؟ انسان کے بس کی نہیں. فائر بریگیڈ انسانی آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ جب آندھی بن کر چلتا ہے تو اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان میں چاروں چیزیں بگڑ جائے تو اس پر کوئی کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. تو رب نے اولیاء کو پیدا کیا ہے کہ انسان پر کنٹرول صرف ولی
کرتا.
ہر جو مضبوط ہے اولیاء, ان چاروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی ہے کہ جب چاہیں ہوا کو روک دیں. آندھی آ رہی ہے, اشارہ کر دیا تو ہوا رک گئی. سیلاب سمندر کا بڑھ رہا ہے, غوث پاک نے اپنا ڈنڈا گاڑ دیا, آگے مت بڑھنا تو پانی پیچھے بھاگ رہا. تمہاری کار میں دیوس گیر, تمہاری کار تمہارے کنٹرول میں ہے اور پانی میرے گھر سے پک کے کنگا. یہ طاقت اور لوگوں کو کہاں ملے گی؟ ہوا پر طاقت گھر سے پاک کو, پانی پہ کنٹرول گھر سے پاک کو, آگ پر کنٹرول گھر سے پاک کو, مٹی پر کنٹرول گھر سے پاک کو. زمین ہلتی ہے تو میرے گھر مارتے ہیں چپ. تو ایسے جیسے کہ یہ زمین جو ہے بکری کی طرح چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہے, وفادار کتے کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے, غوث کے پاس کی داد پڑی ہے. میرے دوست, ولی کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے یہ پاور فل اور ایٹم اور را مٹیریل میں بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اما ابا کام نہیں دیتے ہیں, اس کے لیے ڈاکٹر کام نہیں دیتا ہے, کوئی پردھان منتری کام نہیں دیتا ہے, پولیس کا جھنڈا اس کو نہیں سدھار سکتا ہے, صرف اللہ کا مقبول بندہ اسے سدھار. جس کا نام ہے پیران دین, یہ کرام کی ضرورت ہے اس دنیا میں. اس بگاڑ کو سنوارنے کے لیے اب اس کی ایک مثال سنیے. آدمی کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اس میں جو آگ ہے وہ جوش مارتی ہے, اور جب غصہ آتا ہے تو میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ خون اس کا گرم ہو جاتا ہے, نسیں تننے لگتی ہیں, چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اتنا بہادر اور طاقتور سمجھنے لگتا ہے. حالانکہ ہے تجڑی خان دیکھنے میں ہے, لیکن غصہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ رستم زمان کو پچھاڑ دے گا. غصہ ایک ایسی آگ ہے, جب بھڑکتی ہے تو آدمی بے قابو ہوتا ہے اور اپنے کو بہت ہی زیادہ طاقتور اور پاورفل سمجھنے لگتا ہے. یہ غصہ انسان کی وہ آگ ہے جو اسے غصے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی لیے غصے پر کنٹرول کرنا, غصے پر کنٹرول کرنا اور غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے.
بے شک
شراب بھی حرام ہے اور غصہ بھی حرام ہے. غور سے سننا میری بات. شراب پینے والے کو سب برا سمجھتے ہیں لیکن غصہ کرنے والے کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ارے نہیں غصہ کرنا چاہیے, نہیں غصہ کرنا چاہیے. کہا گیا ہے کہ حرام پیو, حرام کھاؤ, جنت میں چلے گا. لوگوں نے پوچھا حرام چیز کھائیں اور پینے گے تو جنت کیسے ملے گی؟ تو صوفیہ نے جواب دیا غصہ حرام ہے, اسے کھا جاؤ جنت مل جائے. شراب بھی حرام اور یہ بھی حرام, لیکن شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور یہ ایسی حرام چیز ہے کہ پیتے جاؤ جنت کا دروازہ کھلتا چلا. غصے پر کنٹرول کرنا انسان جتنے بھی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوں, نہیں ہوتا. اور اس آگ کے پاور کو جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آتے سے باہر ہو جاتے ہیں. دنیا کی آدھی خرابی صرف غصے کی وجہ سے, اور انسان کے جو کی بیماریاں بڑی بڑی ہیں, ہارٹ, بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب بیماریاں جو بڑی بڑی ہیں یہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. غصہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے, ایک انٹرنل ہوتا ہے. مجھے مولانا پر غصہ آیا, ایک تماچا مار دیا, یہ باہر کا غصہ ہے. اور ایک غصہ ہے کہ باہر نظر نہیں آتا, اندر ہی اندر کرتا رہتا ہے, اچھا کیوں ہوا, اچھا کیوں ہوا. وہ غصہ اپنے نفس پر اندر ہی اندر وہ جلتا رہتا ہے. یہ دونوں غصے ڈاکٹروں سے پوچھو, جس کو ٹینشن ہوگا شوگر کی بیماری ہوگی, جس کو زیادہ غصہ ہوگا ہارٹ کا ہارٹ ڈیزیز ہوگی, اور جس کو زیادہ غصہ آئے گا اس کے لیے بہت سی بیماریاں, حتیٰ کی برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے. میں میڈیکل سائنس بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. اس غصے پر کنٹرول کرنا یہ ہمارے بس کی اپنی بات نہیں ہے. اسی غصے کو اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں حاضری ضروری ہے. اگر اللہ والے کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آہستہ آہستہ نفس کا غصہ ختم ہوگا, اور نفس کا غصہ ختم ہوگا تمہاری جسمانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی, اور ریلیشن بھی تمہارا خوشگوار ہوگا. آج یہ غصہ طلاق دلاتا ہے, یہی غصہ بھائی کو دور کرتا ہے, یہی غصہ باپ اور بیٹے میں تناؤ پیدا کرتا ہے, یہی غصہ ایک بزنس مین کو دوسرے پارٹنر سے الگ کرتا ہے. آپ غصے کا سروے کریں تو ہر جگہ جہاں رشتے داری ٹوٹتی ہے یہ غصہ ہی صاحب ہیں کہ ہر طرف آفت مچائے ہوئے ہیں. اس غصے کے لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میرے اچھے بندے وہ ہیں, اللہ فرماتا والكاظمين جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافين اور مجرم کو معاف کر دیتے ہیں, اور معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں. اور جو احسان کرتا ہے غصے کو پی جاتا ہے اور جرم کو معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین, ایسے احسان والوں کو اللہ پیار کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن صدیق رسول رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھے, غریب نہیں تھے, بڑے عیش و آرام میں ان کی زندگی گزری ہے, اور ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. قیمتی سے قیمتی برتن ان کے ہاتھ ہوتے, کپڑے ہوتے. حضرت امام حسن کی ایک باندھی تھی, خادمہ تھی, آپ نے دودھ کا پیالہ اس سے مانگا. ایک پیالہ بہت قیمتی پتھر کا بنا ہوا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد, جس کو حضرت امام حسن بہت پسند کرتے. وہ خادمہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کر حضرت کی خدمت میں آ رہی تھی اور کہیں ٹھوکر لگی، پیالہ ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ حضرت امام کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس خادمہ نے سہم کر حضرت امام حسن کے چہرے کو دیکھا، فوراً اس نے یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بالکل جو چہرہ متغیر تھا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کا غصہ ختم ہو گیا، پھر کہتی ہے اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، جرم بھی معاف کر دے۔ حضرت نے فرمایا جا تیرے جرم کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ باندھی کہتی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، اب تو میری خدمت سے آزاد ہے، تجھ سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ جو اس زمانے میں خرید کر بادیاں اور غلام آتے تھے اس کو آزاد کیا جاتا تھا، یہ بہت بڑا احسان تھا۔ ایک ہی وقت میں امام حسین نے اپنا انداز زندگی بتا کر یہ بتایا کہ اے لوگوں، یہ غصہ وہ ہے، آتا ضرور ہے لیکن کنٹرول کرنا یہی انسانیت ہے۔ یہ انسان کے اندر تو غصہ آتا ہے، یہ اس کا نیچر اور اس کی فطرت ہے، غصے سے کوئی الگ نہیں ہے، لیکن غصہ آ کر اور اس کو ظاہر کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک ہی وقت میں تینوں اسلامی کردار کو ظاہر کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر تم اپنے سماج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور اپنے اندر ریلیشن کو مضبوط کر کے یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس غصے پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو۔ لیکن عادت یہ تمہاری اپنی نہیں ہو سکتی ہے، اس عادت کے لیے کسی ایسے اللہ والے کے دامن پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جو غصے کو کنٹرول کر دے اور اس کا ڈھنگ بتا دے۔ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب مرید ہو کر کے اور عبادت ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا حضور مجھے خلافت عنایت فرمائے، تو آپ نے فرمایا ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے خلافت نہیں مل رہی ہے۔ فرمایا پھر آنا دو تین مہینے کے۔ اپنے ایک مریض سے اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جب بازار میں تجھے ملے تو اس کو یوں تھکتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ تو یہ خلافت کی ڈیمانڈ کرنے والے ایک دن بازار میں جا رہے تھے اور ان کا پیر بھائی ملا تو اس نے بازار میں زور سے ان کو پیونی سے دھکا مارا، تو یہ بگڑ گئے، اندھا ہو گیا ہے، دیکھتا نہیں ہے، لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے چلتا ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا معاف کرنا، لگ گئی دھکا، اب میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا۔ آ کر کے بتایا کہ صاحب وہ خلافت مانگنے والے تو بالکل غصے میں بھر گئے تھے۔ پھر یہ دو تین مہینے کے بعد آئے، کہا حضور تین مہینے کے بعد بلایا تھا، آپ مجھے خلافت عنایت فرمائیے۔ فرمایا ابھی تو خلافت کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ بولے خلافت کے لائق اس لیے نہیں ہوا ہے کہ تیرے پیر بھائی نے تجھ کو ایک کیوں نہیں مارا تو اس کو تو نے اندھا بنا دیا اور اس کو برا بھلا کہا۔ جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے وہ مریدوں پر کیا کنٹرول کر سکتا ہے، سماج کو کیا بنا سکتا ہے؟ میری مریدی آسان نہیں ہے، تو اسے پاک کے دربار سے سوچ۔ اس نے سوچ لیا جب کوئی بھی مجھے مارے گا دھکے دے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا، اب وہ کہیں بھی دھکا کھا جائے کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ الٹا معافی مانگتا تھا۔ اب اس نے کہا حضور اب میرے اندر غصہ نہیں ہے، اب مجھے خلافت دے دیجیے۔ حضرت فرمایا تین مہینے کے بعد آنا۔ پھر اپنے ایک مریض سے کہا کہ نجاست کی ٹوکری لے کے جاؤ اور جب یہ جا رہا ہے تو اس کے اوپر پھینک دو۔ پھر یہ کیا کہتا ہے वो मुझे आके समझा। वो नजासत की टोकरी लेके जा रहा है, उसने उसके ऊपर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो फिर वो साहब मुड़े, ये किसने किया? कहा मेरे हाथ से। बोले मेरा कपड़ा नापाक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुमको कम से कम निजात लेके जा रहे थे, दूर दूर चलना चाहिए। उसको और बुरा भला था। उसने आकर के बता दिया, हजरत अभी तो उसका नफ्स जो है ये मोटा ही है। फिर ये साहब 3 महीने के बाद आए, फरमाया कि अभी तुम खिलाफत के लायक नहीं हुआ। उस दिन गोबर तुम्हारे ऊपर डाल दिया था तो तुम इतना नाराज हुए, अपने नमाज होने और पाक होने की बातें कर रहे थे, अभी तेरा नफ्स इस लायक नहीं कि तुझको खिलाफत दिया जाए। फिर अब समझ गया कोई कुछ भी करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर एक मर्तबा वीर साहब ने कहा जब ये मिले तो एक डंडा उसके सर पर मारा। एक दिन मारा एक डंडा, फिर करके देखा तो कहा साहब आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? जिस हाथ में डंडा लिया था उस हाथ में आपको झंझनाहट तो नहीं हो रही है? कोई आपको तकलीफ तो नहीं है? लाइए आपका डंडा, मैं लेकर के चलता हूँ। अब वो बुरा भला नहीं कह रहा है, अब बिल्कुल सीधा हो गया। मुरीद ने जाके समझाया, हुजूर वो तो उल्टे मुझसे माफी मांग रहा है, मैं मार रहा हूँ डंडा और वो मुझसे माफी मांग रहा है और मेरा हाथ सहला रहा है, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो गई? फरमाया अब इस लायक हुआ है जो इसको खिलाफत हुआ। ये है गुस्से पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग, गुस्से पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। ये औलिया इकराम की खानकाहों से ये अता की जाती है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आते थे, फौरन मुरीद नहीं होते थे। हुजूर गौसे पाक उन्हें बिठा करके उनके गुस्से पर पहले कंट्रोल करवाते थे, जब वो इस लायक होता तो मुरीद करते और मुरीद करने के बाद फौरन खिलाफत नहीं अता फरमाते थे। बड़े बड़े रियाजत और मुजाहिदात के मंजिलों से गुजारते थे और इस्तेकामत पैदा होती थी। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के शाहजादे सैयदना अब्दुल रज्जाक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, बैजतुल असरार शरीफ में ये रिवायत है कि मेरे वालिद ने हमसे ये बयान किया। क्या बयान किया? कि मैं जामे मंसूर बगदाद में एक जामे मस्जिद जो मंसूर खलीफा ने बनवाया था, बहुत बड़ी मस्जिद, उसमें हुजूर गौसे पाक अक्सर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते थे। जामे मंसूर में मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने सामने के पिल्लर पर सरसराहट की आवाज सुनी। फरमाते हैं सरसराहट की आवाज सुनी, मेरे सामने वो पिल्लर था, मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उस पर से ऊपर से नीचे उतर रहा है और नीचे उतरते उतरते वो मेरे मुसल्ले के पास आया और बड़ा सा मुंह खोल करके मेरी सजदे की जगह वो खड़ा हो गया, बैठ गया। अगर फरमाते हैं मैं घबराया नहीं, इस्तेकामत बता रहे, घबराया नहीं, रुकू किया आराम से और वो मुंह फाड़े वहां पर सज्जे की जगह पर बैठा हुआ है। फिर फरमाते हैं जब मैं सज्जे में गया तो मैंने हाथ से उसको हटाकर सज्जा किया, जब फिर सज्जे से सर उठाया फिर आगे बैठ गया, दूसरा सज्जा किया फिर उसको हटा दिया। इस तरह से मैंने अपनी नमाज पूरी की और जब मैं कायदे में बैठा तो वो सांप चल करके मेरे रान पर आ गया और रान पर आने के बाद मेरे कपड़े में घुसा और कपड़े में घुसने के बाद वो मेरी बदन से सरसराता हुआ इधर से निकला, इधर से निकल करके मेरी गर्दन में लिपट गया। लेकिन मुझे जरा सा भी इस्तेराब और परेशानी ना हुई। जब मैंने सलाम फेरा तो गायब हो गया, जब वो गायब हो गया जिक्र अस्कार कर लिया और करने के बाद मैं जब बाहर निकला तो वहां एक बहुत बड़ा मैदान था। फरमाते हैं कि एक आदमी को देखा जो बहुत लंबा था और उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। उसे पास फरमाते हैं मैं समझ गया कि यह इंसान नहीं है जिन है। उसने मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے تو کون ہے؟ تو کہا میں جن ہوں اور وہ سانپ بن کر کے میں آپ کو غصہ دلا رہا تھا، آپ کو ڈرا رہا تھا، اور اس طرح کے میں نے بہت سے ولیوں کو آزمایا، لیکن جتنا ثابت قدم میں نے آپ کو پایا، آپ کا دل بھی اور ظاہر بھی دونوں اطمینان والے میں نے پایا. بعض ولی وہ ہیں کہ ظاہر میں بالکل مطمئن تھے لیکن دل پریشان تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ دل مطمئن تھا لیکن ظاہر میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے. آپ کو صرف میں نے پایا کہ ظاہر بھی ویسے ہی ہے. اور
سرکار غوث اعظم کا دامن، علماء اہل سنت،
اس طرح کے استقامت والے ہی اولیاء کرام ہوتے ہیں. انہیں جنہوں نے بھی آزمایا، لیکن اس پر حضور غوث پاک جب ظاہر ہوا کہ یہ جن اس نے ایسا کیا تو غصہ نہیں ہوئے، اس کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. پھر وہ جن آگے بڑھا، کہا حضور آپ جیسا میں نے کسی کو متحمل مزاج اور استقامت والا نہیں پایا، میں بہت شریر جن ہوں، ہاتھ بڑھائیے، توبہ کیا کرائیے. حضور غوث پاک نے اپنا دست کرم بڑھایا اور اس جن نے اپنی شرارت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا اور حضور کے سلسلے میں داخل ہو گئے. استقامت اور صبر اور تحمل وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے شیطانوں کو بھی توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اے لوگوں، غصے کو ظاہر کرنا آفت اور بلا پیدا کرتا ہے، اور غصے پر کنٹرول کرنا بگڑے ہوئے دور لوگوں کو قریب کر لیا کرتا ہے. غصے پر کنٹرول کرنا یہ اولیاء کرام کا فرسٹ اسٹیپ ہے. جب یہاں سے آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے تو ولایت کے دروازے کھلتے ہیں. ولایت کے دروازہ ایسے نہیں کھلتا ہے. کرامتیں جو اولیاء کرام کی ہوئی ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہوئی. حضور غوث پاک تو یہاں تک متحمل مزاج تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگ حضور غوث پاک کی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ہم کو واز کہہ رہے تھے. اچانک ایک موٹا سانپ چھت سے غوث پاک کے گود میں گرا. حضور غوث پاک نے اپنی تقریر ختم نہیں کی. فرماتے ہیں کہ ہم سب وہاں سے اٹھ کر کے دور کھڑے ہو گئے. اتنا خطرناک سانپ گود میں آیا اور وہ گود میں آ کر کے پھر آپ کے گردن پر چڑھ کر پھر آپ کے گلے میں لپٹ گیا. لپٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ اترا اور حضور غوث پاک کے سامنے اپنے دم پر یوں کھڑا ہو گیا اور حضرت سے گفتگو کرنے لگا. کہا حضور میں سانپ نہیں ہوں، جن ہوں. وہ جو بات چیت کر رہا تھا اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دے رہے تھے، اس کے بعد بات چیت کرنے کے بعد وہ وہیں سے غائب ہو گیا. پھر لوگ قریب آئے اور کہنے لگے حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جن تھا، مجھے آزمانے آیا تھا کہ میں اس کے ڈر سے اپنی بات روک دوں اور جو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہ مسئلہ میں بھول جاؤں، لیکن اللہ نے مجھے وہ استقامت عطا فرمائی کہ اس نے پورا آزمایا لیکن میرے اندر اور باہر کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا. پھر یہ دل پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور میں نے بہت سے ولیوں کو دیکھا لیکن آپ جیسا متحمل مزاج اور استقامت والا کسی کو نہیں پایا. یہ کہہ کر کے کہنے لگا کہ آپ گھبرائے نہیں. تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں سن لے، میں اس وقت جو مسئلہ بیان کر رہا تھا وہ قضاء و قدر کا تھا. ابھی آپ نہیں سمجھے، اللہ نے کچھ جو فیصلے کر دیے وہ قضاء ہے، اور اس فیصلے کا اینڈنگ کہاں ہے، آخر کہاں ہے، وہ قدر ہے. ابھی نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ مزید اشرف کو میں پیدا کروں گا، اللہ کی قضا ہے میں پیدا ہو گیا، اور میں ایک دن مروں گا، یہ قدر ہے. اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر ہے، قضاء و قدر. جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا، اور جہاں اس فیصلے کو روک دیا ہے رکے گا. دنیا لاکھ کچھ کہے تقدیر بدل نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر. حضرت نے ارشاد فرمایا ہے جن سن لے، جب تم میرے اوپر گرا تو میں لوگوں کو قضاء اور قدر کا مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کہیں جا کر کے رکے گا. قضا بھی صحیح اور قدر بھی صحیح، اور ایسے وقت میں تو میری گود میں گرا اور میں گھبرا جاتا تو پھر میری بات میرے حال کے خلاف ہوتی. میں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میرا اور میرے فیل کے خلاف ہے. ارے میں جو بول رہا ہوں اسی حال میں میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ تو گرے گا. یہ مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کی طرف سے قدر ہے کہ تو یہاں سے جائے گا، گرے گا، یہ فیصلہ ہے، قضا ہے، اور تو یہاں سے دفع ہوگا، یہ قدر ہے. جب دونوں اللہ کے ہاں ہو چکا ہے تو مجھے گھبرانے سے کیا، میں اس کے نجات پا جاؤں گا؟ تو میں جو بول رہا تھا، میرا بولنا اور میری حالت دونوں سیم ٹو سیم ہو گئی ہے. جیسی بولی ویسے ہی حالت یہ ہے ولی کی شاہ. بولے کچھ کرے کچھ، یہ ولایت نہیں ہے، اور کسی ولایت کو سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
بے شک
اے ایمان والو، تم کیوں وہ بات بولتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ کہو اور خود عمل نہ کرو. قضاء و قدر کا مسئلہ وہ سے پاک سر فرما رہے تھے. سانپ نے آزمایا کہ یہ چپ ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ سے پاک فرماتے ہیں سانپ کیا، ارے سانپ کا باپ بھی اگر گر جائے تو جو قضاء ہے وہ ہو کر رہے گی اور جو قدر ہے وہ ہو کر رہے گی. ہمارے گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے بیٹے نے کچھ نقصان کر دیا، یہ قضاء ہے. اس نقصان کا آخری حصہ کہاں تک پہنچے گا، یہ قدر ہے. ہو گیا نقصان، اب بچے کو تماشا مارو، یہ غصہ یہ شیطان کی طرف ہے. قضاء و قدر پر یقین رکھو، یہ ہونے والا تھا ہو گیا. اگر اس کو مان لو گے تو غصے پاک کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمہارے استقلال اور اس پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اللہ اپنا فضل الگ سے عطا فرمائے. مثال کے طور پر میرا لاکھ روپیہ کوئی لے کے بھاگ دے، اب میں کیا کروں؟ غصے کروں گا نا، اس کو گالیاں دوں گا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور ایک صورت یہ ہے لے کے گیا، میرے نصیب کا نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ. اب اس کی اینڈنگ کہاں آئے گی؟ وہ قدر ہے، تم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے یہ نقصان تمہارے لیے رحمت کا سبب بن جائے.
کیا بات
سمجھے؟ تو جو قضاء اور قدر پر راضی برضا ہوتا ہے وہ کبھی دنیا میں نقصان پا ہی نہیں سکتا. یہ تو بات کی سیرت کا ایک چمکتا ہوا باب ہے. کرامتیں اپنی جگہ پر ہیں. غوث پاک کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو دیکھو تو ہمارے دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی، اور بچوں کی تربیت کرنے کا ڈھنگ آئے گا. آج بچوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ غصہ بچوں میں ہوتا ہے. اور ماں باپ کو پیار جب آتا ہے تو جس چیز سے بچہ چڑھتا ہے وہی زیادہ اس کو کرتا ہے. جیسے چاکلیٹ دے رہا ہے، والد صاحب چاکلیٹ دے رہے ہیں اور بچہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو کھینچ لے سکتے. بھائی ہے چاکلیٹ دے رہا ہے تو اس کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے بار بار وہ کھینچتا ہے. اور یہ پھر ہاتھ بڑھاتا ہے پھر کھینچ لیتا ہے تو بچہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ پکڑ کر کے دامن پکڑ کے کھینچتا ہے شرٹ پکڑ کے کھینچتا ہے کون پکڑ کے بولتا ہے مجھے چاکلیٹ چاہیے چاکلیٹ چاہیے. کچھ بچے ہیں کہ آج کل اس کا گال پکڑو تو چڑھ جاتے ہیں تو جو چڑھتا ہے بچے اس کو اور چڑھتے ہیں اور پکڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے. غصہ شیطان کا حصہ ہے. بچپن میں ہی تم اس کو غصہ کی عادت دلا رہے ہو, وہ بعد میں جل کر کے تمہارے اوپر غصہ نکالے گا. بچوں کی تربیت یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو ایسے انداز سے ماں باپ انہیں ٹھنڈا کر دیں کہ وہ غصے کی عادت پہلے ہی سے بھول جائے. حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ,
بولے بولے,
حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ سے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں, مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجیے, انکار نہیں فرمایا. والد کا انتقال ہو گیا تھا, کوئی گھر میں نہیں تھا, صرف دو بھائی تھے, ایک چھوٹے اور حضرت غوث پاک بڑے. ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں نہیں جانے دوں, جانا چاہتے ہیں فوراً اٹھی اور 80 دینار نکالا 40 غوث پاک کے بھائی کے لیے اور 40 دینار حضور غوث پاک کے لیے اور نیچے سی دیا. آپ نے یہ کرامتیں بہت سنی ہیں. میں یہ بتانا چاہوں ماں کی تربیت دیکھو, بیٹا بچھڑ رہا ہے, نہ رو رہی ہیں نہ اس کو روک رہی ہیں, جانتی ہیں اگر میں روکوں گی تو اس کے خواہش کے خلاف ہوگا, اور جب بچوں کی خواہش کے خلاف کوئی کرتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے. حضرت وہ احمد الخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسی وقت اپنے بیٹے کو 40 دینار دے کر کہا بیٹا فی امان اللہ جا, اب میں قیامت میں تیری صورت دیکھوں. وہ عارفہ بھی تھی, معلوم تھا کہ اب بیٹا چلا جائے گا, میرا انتقال ہو جائے گا, ملاقات نہیں ہوگی. تو جاتے جاتے فرماتی ہیں عبد القادر جا, اب آخرت ہی میں تیرا چہرہ میں دیکھوں گی. لیکن روکا نہیں, روکنے سے ضد پیدا ہوتی ہے اور ضد غصے کو دلاتی ہے. غصہ اگر پروڈکٹ ہوتا ہے تو آدمی میں انسانیت کی جو عزت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے غوث پاک کے گھر کی تربیت دیکھو, غوث پاک کا بڑھاپا دیکھو, جوانی دیکھو, ہر جگہ آپ نے نفس کے غصے پر کنٹرول کرنے کی ہمیں تلقین کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر شوہر ہے تو بیوی پر غصہ زیادہ نہ کرے, باپ ہے تو بیٹے پر غصہ نہ کرے, بھائی ہے تو بھائی پر غصہ نہ کرے. آپ بولے دوسرا غصہ کر رہا ہے تو کیا ہے, ارے کرتا ہے تو کرنے دے, ایک دن تم نارمل اگر ہوگے تو وہ بھی ایک دن نارمل ہوگا. روزانہ کسی کو آپ سلام کرو گے تو ایک دن تو والے تمہیں سلام کرے گا. اتنے بے غیرت تو نہیں ہے انسان, جہاں آگ ہے وہیں پانی بھی تو ہے, کبھی تو ٹھنڈا ہوگا کبھی تو نرم و نازک ہوگا. انسان کے اندر جو کچھ ہے اس پر کنٹرول کرنے کی بھاوناؤں کو یہ اولیاء کرام بیدار کرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرماتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.